عزیز سامعین، السلام علیکم۔ ہم خدا پاک کے بابرکت نام سے آپ کو سلام کرتے ہیں جو امن اور سلامتی بخشنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی سچائی کی اس راہ کو جانے اور اس پر چلے جو خدا تعالیٰ نے قائم کی ہے، تاکہ انسان کو ابدی امن اور دائمی سلامتی حاصل ہو۔ ہمیں خوشی ہے کہ آج ہم کو سچائی کی راہ کے نام سے پروگرام پیش کرنے کی سعادت ملی۔ پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل نے خدا کی طرف سے کیسے منہ موڑا، حالانکہ اس نے ان کو مصر کی غلامی سے رہائی دلائی تھی۔ جب حضرت موسیٰ پہاڑ پر تھا تاکہ وہ خدا سے اس کا کلام حاصل کرے، تو بنی اسرائیل نے اپنے لیے سونے کا بچڑا بنایا تاکہ اسے اپنا معبود بنا کر اس کی عبادت کریں۔ لیکن آج ہم بڑی اچھی اور خوش کرنے والی کہانی سنیں گے۔ ہمیں اس کہانی کو بڑی توجہ سے سننا پڑے گا، کیونکہ یہ کہانی اپنے اندر بڑی گہرائی رکھتی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ خدا نے موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو ایک خاص خیمہ بنانے کا حکم دیا تاکہ وہ انہیں سکھائے کہ وہ لوگ اس سے کیسے ملیں گے اور اس کی حضوری میں کیسے داخل ہو سکیں گے اور کس طرح اس کی عبادت کریں گے۔ آج ہمارے سبق کا نام خیمہ اجتماع ہے۔ تورات شریف میں خروج کی کتاب کے 24 باب میں فرمایا گیا ہے، اور خدا کا جلال کوہ سینا پر آ کر ٹھہرا، اور 6 تک گھٹا اس پر چھائی رہی، اور 7 اس نے گھٹا میں سے موسیٰ کو بلایا، اور بنی اسرائیل کی نگاہ میں پہاڑ کی چوٹی پر خداوند کے جلال کا منظر بھسم کرنے والی آگ کی مانند تھا، اور موسیٰ گھٹا کے بیچ میں ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور وہ پہاڑ پر 40 اور 40 رہا۔ اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا، بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ میرے لیے نظریں لائیں، اور تم انہی سے میری نظر لینا جو اپنے دل کی خوشی سے دیں، اور جن چیزوں کی نظر تم کو ان سے لینی ہے وہ یہ ہیں: سونا اور چاندی اور پیتل، آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کا کپڑا، اور باریک کتان، اور بکری کی پشم، اور مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں، اور تخس کی کھالیں، اور کیکر کی لکڑی، اور چراغ کے لیے تیل، اور مساح کرنے کے تیل کے لیے، اور خوشبودار بخور کے لیے مسالہ، اور سنگ سلیمانی، اور افود، اور سینہ بند میں جڑنے کے نگینے، اور مسکن، اور اس کے سارے سامان کا جو نمونہ میں تجھے دکھاؤں ٹھیک اسی کے مطابق تم اسے بنانا۔ خدا نے موسیٰ سے جو فرمایا کیا آپ نے سنا؟ اس نے انہیں ایسا حکم دیا جو بڑا حیران کرنے والا اور بڑا ہی عجیب تھا۔ خدا نے ارادہ بنایا کہ وہ ان اسرائیلیوں میں رہے جنہوں نے بار بار اس کے حکم کو توڑا تھا۔ خدا جو بڑا عظیم اور پاک ذات ہے، اس نے کیوں اس طرح کی گنہگار نسل کے ساتھ رہنا پسند کیا؟ خدا جو روح ہے اور اسے کسی مادی شے کی ضرورت ہی نہیں، اس نے بنی آدم سے، جنہوں نے بار بار اپنا منہ اس کی حضوری سے موڑا، کیوں باتیں کرنے کی زحمت گوارا کی؟ ہم نے پہلے سیکھا تھا کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا کیونکہ وہ انسان کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا چاہتا تھا اور دوستی کرنا چاہتا تھا۔ انسان کے گناہ نے یہ دوستی کا رشتہ توڑ دیا، لیکن خدا نے راستے کی ایک راہ پیدا کی جس کے ذریعے انسان خدا کے پاس پلٹنے کے لائق ٹھہرا۔ خدا کے ابدی مقاصد کے سبب اور گناہگاروں کے لیے اس کے بڑے صبر و تحمل کے باعث خدا نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی جلالی حضوری کو اسرائیلیوں کے درمیان میں رکھے۔ ایک خاص خیمہ یعنی خیمہ اجتماع کے وسیلے اور خاص شریعت کے سبب سے خدا نے انہیں سکھانے کا منصوبہ بنایا کہ وہ کس طرح خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں۔ ہم پہلے ہی سیکھ چکے ہیں کہ خدا پاک ہے اور وہ گناہ کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کوئی گناہگار کسی طرح سے بھی اس کے ساتھ دوستی نہیں رکھ سکتا۔ اسی وجہ سے خدا نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل اس کے لیے ایک خاص خیمہ لگائیں تاکہ وہ ان کے درمیان سکونت کرے، یعنی اس کی پاک حضوری اور جلال میں داخل ہونے کا رستہ کھل گیا۔ اس خاص خیمے کے ذریعے خدا نے منصوبہ بنایا کہ وہ آنے والی نسل کو بڑی ضروری تعلیم دے جو اس کی اپنی ذات کی بابت ہو اور اس نجات دہندے کی بابت ہو جسے اس نے دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم خدا کے زمینی مسکن کے بارے میں جو بنی اسرائیل نے خدا کے لیے بنانا تھا موسیٰ کے لیے خدا کے حکم کا جائزہ لیں، ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا نے ان کو خیمہ بنانے کا حکم اس لیے نہ دیا تھا کہ اس کو رہنے کے لیے گھر درکار تھا۔ نہیں، خدا جو ہر چیز سے بلند و بالا ہے، جس نے دنیا اور دنیا کی ہر شے بنائی ہے، وہ انسان کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا۔ کتاب مقدس میں خداوند خود فرماتا ہے، آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی، تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے اور کون سی جگہ میری آرام گاہ ہوگی، کیونکہ یہ سب چیزیں تو میرے ہاتھ نے بنائی اور یوں موجود ہوئی۔ تو پھر خدا نے بنی اسرائیل کو خیمہ بنانے کا حکم کیوں دیا جس میں اس کی روح اور اس کا جلال رہ سکے؟ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کو، بلکہ تمام بنی آدم کو سکھانا چاہتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ رفاقت رکھنے کا کتنا زیادہ خواہش مند ہے۔ خدا ان کے سامنے ایک ایسی راہ کا نمونہ پیش کرنا چاہتا تھا جس پر چل کر ان کو ان کے گناہ کی معافی بھی ملتی اور یہ حق بھی ملتا کہ وہ ابد تک آسمان پر خدا کی رفاقت میں رہ سکے۔ تو خدا نے موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ اس کے لیے خیمہ بنائیں تاکہ وہ ان کے بیچ میں سکونت کرے۔ تاہم خیمہ اجتماع کسی عام خیمے کی مانند نہ تھا۔ حقیقت میں خدا کے کلام میں 50 باب ہیں جو خیمہ اجتماع کی تفصیل بتاتے ہیں اور کام کرنے کا گر بھی بتاتے ہیں۔ یہ باب بڑی گہری سوچ و بچار کا تقاضا کرتے ہیں اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم اس کے بارے میں ساری باتیں بتا سکیں۔ تو بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کی اہم اور ضروری باتوں کو مختصر طور پر بتاتے چلیں۔ اس خیمہ کے بارے میں آپ کو جو پہلی بات معلوم ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ خدا نے موسیٰ کو حکم دیا اس کے دو کمرے ہوں گے۔ خیمہ اجتماع کا خیمہ تو ایک ہی تھا، مگر اس کے درمیان میں ایک بڑا خوبصورت اور بھاری پردہ تھا جس نے اس کے دو حصے یعنی دو کمرے بنا دیے تھے۔ پہلے حصے یا پہلے کمرے کا نام پاک مقام تھا۔ کاہن کے علاوہ کوئی دوسرا شخص پاک مقام میں داخل ہونے کا مجاز نہ تھا۔ کاہن وہ لوگ تھے جن کو ہارون کی نسل سے خدا چنتا تھا اور ان کا کام خطا کی قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہوتا تھا۔ اس کمرے کے اندر تین چیزیں تھیں۔ ایک سونے کی میز ہوتی تھی جس پر وہ خوشبو جلاتے تھے، ایک تیل کا چراغ اور ایک میز جس پر نظر کی روٹیاں رکھی ہوتی تھیں جنہیں عبادت میں خدا کے حضور نظر گزرانا جاتا تھا۔ خیمہ اجتماع کے دوسرے کمرے کا نام پاک ترین مقام تھا۔ اس کو پاک ترین مقام کا نام اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ خدا کا منصوبہ یہ تھا کہ جب یہ خیمہ برباد ہوگا تو خدا خود نیچے اترے گا اور اپنے جاہ و جلال سے اس کمرے کو بھر دے گا۔ پاک ترین مقام جنت الفردوس کا ایک نمونہ تھا۔ بس اس کمرے کا تمام تر تعلق خدا واحد کے ساتھ تھا۔ اسی وجہ سے خدا نے حضرت موسیٰ کو فرمایا تھا کہ جو کوئی پاک ترین مقام میں داخل ہوگا وہ مر جائے گا۔ سردار کاہن کے علاوہ اور کسی کو پاک ترین مقام میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی، اور سردار کاہن بھی سال بھر میں صرف ایک بار اس پاک ترین مقام میں داخل ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ لازم تھا کہ وہ سردار کاہن اپنی خطا کی قربانی کا خون اور بنی اسرائیل کے لوگوں کی خطا کی قربانی کا خون خدا کے فرمان کے مطابق ساتھ لے کر جائے۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ پاک ترین مقام کے اندر کی طرف کیکر کی لکڑی کا بنا ہوا صندوق رکھا جائے جو خالص سونے سے منڈا ہوا ہو، اور اس صندوق کا نام عہد کا صندوق ہو۔ عہد کے صندوق کے اوپر انہوں نے سونے کا سرپوش بنا کر رکھا اور اس پر سال میں ایک بار سردار کاہن کو قربانی کے جانور کا خون چھڑکنا ہوتا تھا تاکہ خدا بنی اسرائیل کی خطاؤں کو معاف کر دے، اسی لیے اس کو کفارہ گاہ کے سرپوش کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد خدا نے موسیٰ کو نمونہ دکھایا کہ خیمہ اجتماع کے غلاف کے لیے ایک اونچا پردہ لیں جو چاروں طرف سے اسے گھیرے رہے۔ صحن کی دیوار کا پردہ سفید رنگ کا بننا تھا۔ خیمے کے بیرونی پردے میں ایک دروازہ تھا تاکہ کوئی اس خیمے کے خاتے میں اس دروازے میں سے گزرے بغیر داخل نہ ہونے پائے۔ خدا نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اس خاتے کے اندر کی طرف دروازے کے سامنے پیتل کی بنی ہوئی التار یعنی قربان گاہ رکھیں۔ ہر کوئی جو اس دروازے میں سے گزرتا پہلے اسے قربان گاہ کے پاس جانا پڑتا۔ خدا بنی اسرائیل کو بلکہ تمام بنی آدم کو یہ سکھانا چاہتا تھا کہ وہ اس راہ سے ہو کر خدا کے پاس آ سکتے ہیں۔ خدا کے مقدس کے احاطے میں کوئی داخل ہونا چاہتا، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ خطا کی قربانی کا جانور ساتھ لے کر آئے۔ خدا بنی اسرائیل کو سکھانا چاہتا تھا کہ قربانی کے خون کے بغیر کوئی بھی اس کے پاس نہیں جا سکتا۔ اسی لیے خدا نے موسیٰ سے فرمایا تھا، کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے اسے تم کو دیا ہے، اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی چاہے کہ وہ خدا کی عبادت کرے تو اسے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کسی جانور کی قربانی ضرور دینی پڑے گی۔ عبادت گزار کو بیل یا بھیڑ کا بچہ یا کوئی پرندہ بطور قربانی کے جانور کے اپنے ساتھ خیمہ اجتماع کے ہاتھے میں لانا ضروری تھا۔ وہ التار کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اپنی لائی ہوئی قربانی کے سر پر رکھ کر خدا کے سامنے اقرار کرتا کہ وہ گنہگار ہے اور اپنے گناہ کے باعث موت کا مستحق ہے۔ پھر قربانی کا جانور ذبح کرتا۔ اس کے بعد ایک کاہن قربانی کا خون لے کر قربان گاہ پر اور قربان گاہ کے ارد گرد زمین پر چھڑکتا اور پھر اس قربانی کو قربان گاہ پر جلاتا تھا۔ اس طریقے سے خدا خطاکار کی خطا کو معاف کر دیتا تھا، کیونکہ اس کے بدلے میں معصوم جانور نے اپنی جان کا کفارہ اس گناہگار کے لیے دے دیا۔ بنی اسرائیل کو ہر سال ایک بار یہ قربانی ادا کرنی پڑتی تھی۔ جانوروں کی قربانیاں خدا کی قدوسیت کے تقاضے کو پورا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس نجات دہندے کی طرف اشارہ کرتی تھی جس نے گنہگاروں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے انہیں ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دلانا تھا، تاکہ بنی آدم کے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جائے اور خدا کی سچی عدالت اور قدوسیت پر بھی حرف نہ آنے پائے۔ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ نجات دہندہ گنہگاروں کے لیے کیا کرے گا، خدا نے ہر سال بنی اسرائیل کے لیے ایک دن مقرر کر دیا جب سردار کاہن خیمہ اجتماع کے دوسرے کمرے یعنی پاک ترین مقام میں داخل ہوتا تھا۔ اس دن کا نام یوم کفارہ یعنی کفارے کا دن رکھا گیا تھا۔ اس روز سردار کاہن کو اختیار تھا کہ وہ پاک ترین مقام میں جائے اور عہد کے صندوق کے کفارہ پوش پر خون کا چھڑکاؤ کرے۔ وہ سردار کاہن بے عیب برے کی قربانی کے خون کے بغیر، جو اس کے اپنے گناہوں اور لوگوں کے گناہوں کی خاطر خداوند کے حضور گزرانی جاتی تھی، ہرگز داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس طرح خدا ظاہر کر رہا تھا کہ نجات دہندہ کس طرح آئے گا، اپنا خون بہائے گا تاکہ خدا گناہگاروں کو ان کے گناہوں کی معافی دے دے اور اپنی حضوری میں ان کو ہمیشہ کے لیے خوش آمدید کہتے ہوئے قبول کرے۔ دوستو، ہمارا آج کا سبق بڑا گہرائی والا اور عجیب قسم کا ہے، اور ہم جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن وقت محدود ہے، بلکہ تقریباً ختم ہونے کو ہے۔ تاہم آپ کو خدا حافظ کہنے سے پہلے خیمہ اجتماع کے بارے میں ایک اور بات بھی ہے जिसका समझना आपके लिए नहायत जरूरी है। खरूज की किताब के आखिरी बाब में यूं लिखा हुआ है, जो कुछ खुदावन ने मूसा को हुक्म किया था उसी के मुताबिक बनी इसराइल ने सब काम बनाया, और मूसा ने सब काम का मुलाहजा किया और देखा कि उन्होंने उसे कर लिया है, और मूसा ने उनको बरकत दी। तब खैमा इज्तमा पर अबर छा गया और मस्कन खुदावंद के जलाल से मामूर हो गया, और मूसा खैमा इज्तमा में दाखिल ना हो सका क्योंकि वो अबर उस पर ठहरा हुआ था और मस्कन खुदा के जलाल से मामूर था। आपने देखा कि क्या हुआ, जब हैमा इज्तमा मुकम्मल तैयार हो गया तो खुदा का जलाल हैमा इज्तमा पर उतरा और पाक तरीन मकाम खुदा के जलाल से मामूर हो गया, और खुदा के जलाल का नूर चमकता रहा और सूरज की रोशनी को मात देता रहा। जो बात हमें याद रखनी है वो ये है कि खुदा अपनी बड़ी बड़ी वो बरकतें जाहिर करता रहा जिन बरकतों को उस वक्त आना था जब दुनिया के नजात दहिंदे ने आसमान से उतरना था और बनी आदम के साथ आकर रहना था। नजात दहिंदा बजाते खुद खैमा इज्तमा है, जो खुदा ने हमें इसलिए दिया ताकि हम उसके साथ हमेशा के लिए अपना गहरा और खूबसूरत रिश्ता कायम कर लें। जैसा कि अंजील मुकद्दस में लिखा हुआ है, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। देखो, ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। जी हां, नजात दहिंदा वो हस्ती है जिसने हैमा इज्तमा की तमाम निशानियों को पूरा किया और जानवरों की कुर्बानियों की मिसाल बना। वो दुनिया में ना सिर्फ हमारे पास आया बल्कि वो हमारे साथ रहा और उसने गुनाहगारों की खातिर कामिल कुर्बानी दी, अपना खून बहाया ताकि खुदा के साथ हमारा रिश्ता जुड़ जाए और अबद तक कायम रहे। क्या आज का सबक समझना हमारे लिए मुश्किल है? अगर ऐसा है तो हमें याद रखना होगा कि बाइबल मुकद्दस के अंदर कभी कभी ऐसी बातें भी आती हैं जिनका समझना हमारे लिए मुश्किल होता है, लेकिन ये मुश्किल उनकी सच्चाई को जाहिर करने से हमें रोक नहीं सकती। खुदा करे कि हम खुदा के इस कलाम को हरगिज ना भूलें कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और तुम्हारी राहें मेरी राहें नहीं, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। अब हमारा वक्त खत्म हुआ, इजाजत चाहते हैं। खुदा आपको बरकत दे। हम खुदा के कलाम की इन आयात के साथ आपको रुखसत करते हैं। वाह, खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म क्या ही अमीक है, उसके फैसले किस कदर इदराक से परे और उसकी राहें क्या ही बेनिशान हैं। खुदावंत की अकल को किसने जाना, या कौन उसका सलाहकार हुआ, या किसने उसे पहले कुछ दिया है जिसका बदला उसको दिया जाए, क्योंकि उसी की तरफ से और उसी के वसीले से और उसी के लिए सब चीजें हैं, उसी की तमजीद अब तक होती रहे। आमीन।